إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال جل وعلا وكان فضل الله عليك عظيما اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری و باطنی اعلیٰ ترین صفات اور اوصاف عطا فرمائے اور آپ کو اعلیٰ ترین خوبیوں سے نوازا. آپ کو ایک بہت ہی اونچا منصب اور ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری عطا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے, اللہ کے اسلام کی طرف بلانے والے, اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ کی عبادت کی تلقین کرنے والے بنے. آپ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کی بھی فکر کرنے والے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوتی اعتبار سے ایک انسان میں اعلیٰ ترین اوصاف کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ظاہری و باطنی کمالات عطا فرمائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو خصوصیات عطا فرمائی. ہر نبی کو معجزہ دیا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان اپنے دور کے اعتبار سے بنایا. ہر نبی اپنے دور کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان تھے, وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے. اللہ نے ان کو دوسرے بندوں کے مقابلے میں چنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں ان کو عطا کی تھیں, بہت ساری صفات عطا کی تھیں, بہت ساری خصوصیات عطا کی تھی جو دوسرے بندوں کو اللہ نے نہیں دی. لیکن ان تمام ادوار کے نبیوں اور رسولوں کو جمع کر دیا جائے, سب کے سب ایک ساتھ جمع ہوں, تو ان میں فضیلت اور مقام کے اعتبار سے, کمالات کے اعتبار سے ایک نبی دوسرے سے بڑا ہوا ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے کہا کہ یہ رسول ہیں, انہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. سارے نبی سارے رسول برابر مقام اور مرتبے والے نہیں ہیں, سب کے سب برابر نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے ہاں بندوں میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے. ایک بندہ بہت ہی اونچا ہے, کوئی اور بندہ ہے جو اس سے بھی اونچا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام کے لائق وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو شریعت کا زیادہ پابند ہے, جو آزادی کی بجائے پابندی کو اختیار کیے ہوئے ہے, اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے والا ہے. تو ایک بندے میں اور دوسرے بندے میں فرق ہوتا ہے مقام کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے. اسی طرح سے اللہ کے رسولوں میں اور نبیوں میں بھی فرق ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے، ایک رسول دوسرے رسول سے بڑا ہوا ہے۔ یہی بات قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمائی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ان میں سے ایک کو ہم نے دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے اوصاف عطا فرمائے جو دوسرے کو نہیں دیے، لیکن آخری اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کون سب سے افضل ہے، یہ سوال انسانیت کے ذہن میں کھٹکتا رہے گا۔ سب کے سب اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عام انسانوں سے سب اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ معلوم کرے ان میں سب میں بہتر کون ہے، سب میں اعلیٰ کون ہے، سب میں افضل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے ہونے والے بعض واقعات میں اس بات کا اشارہ بلکہ صراحت ہم کو ملتی ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے مقابلے میں افضل ہیں، آپ ان کے امام ہیں، آپ ان کے سید ہیں۔ اسی لیے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو مسجد اقصیٰ میں جب نماز پڑھنے کا وقت آیا، جب وہاں نماز پڑھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو امامت کے اعتبار سے آگے بڑھے، باقی جتنے نبی اور رسول تھے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے والے تھے، آپ امام تھے اور باقی سب کے سب مقتدی۔ یہ خود اللہ کی طرف سے اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے ایک اجتماع تھا جو قیامت سے پہلے تھا، نبیوں کے اور رسولوں کے اس اجتماع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام تھے۔ ایک بڑا اجتماع جو اس سے بڑا اجتماع ہے، جو ساری انسانیت، سارے جنات، سارے فرشتے جس دن جمع ہونے والے ہیں، اس اجتماع میں سب سے افضلیت، سب سے زیادہ افضل کون ہوگا، اس کا اظہار اللہ کے ہاں سے ہوگا۔ بہت ساری احادیث ہیں جن میں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج کے درس میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل قیامت کے دن کیا ہیں، اور آپ کی فضیلت قیامت کے دن کس طرح سے ظاہر ہونے والی ہے، جنت میں آپ کا کیا مقام ہے، حشر میں آپ کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قیامت کے میدان میں جس دن سارے انسان جمع ہونے والے ہیں، جس میں نیک بھی ہوں گے اور برے بھی، جس میں نبی بھی ہوں گے اور رسول بھی، جس میں انسان بھی ہوں گے جنات بھی، سارے لوگ اپنی قبروں سے باہر نکالے جائیں گے، قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے لوگ باہر آئیں گے اور پھر اس کے بعد ان کا حساب شروع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا انسان ہوں جس سے قبر پھٹے گی۔ سب کے سب قبروں میں دفن ہیں اور قبریں قیامت کے دن کھلیں گی اور قبر والے قبروں سے باہر نکلیں گے، تو وہ پہلا کون ہے کہ جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی؟ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ابی عاصم کی السنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض، کہ پہلا انسان جس کی قبر پھٹے گی، انشق کا معنی ہوتا ہے شق ہونا، دو ٹکڑے ہونا یا پھٹ جانا، پہلا انسان جس کی قبر پھٹے گی، کھلے گی، وہ میں ہوں، یعنی سب سے پہلے قبر میں سے آپ کی قبر پھٹے گی اور آپ باہر آئیں گے۔ یہ صحیح روایت ہے، مسلم کے الفاظ میں ہے، آپ نے فرمایا، وہ اول من ینشق عنہ القبر، کہ پہلا انسان جس کی قبر کھلے گی پھٹے گی تو وہ میں ہی ہوں گا. تو سب سے پہلے قیامت کے دن میدان حشر میں اپنی قبر سے باہر آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے، اسی طرح سے قیامت کے دن دوسری فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے متبعین، آپ کے ماننے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، دوسرے نبیوں کے مقابلے میں ماننے والے آپ کے زیادہ ہوں گے. ہر نبی کے کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے ماننے والے ایک دو ہوں گے، اور کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کی بات کسی نے مانی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی قبولیت کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین، ماننے والے، پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، فالو کرنے والے میرے ہوں گے. آپ فرماتے ہیں انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ جس کی پیروی کی جائے، جس کے ماننے والے ہوں گے وہ میں ہوں گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے لوگ میرے ہوں گے. تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی بات ماننے والے سارے نبیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے، آپ کی امت دوسری تمام امتوں سے بڑی ہوگی. تیسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو حوض کوثر عطا ہوگا، جس سے آپ کے حوض پر امتی آئیں گے اور ایمان والے صالحین کو جو بدعتوں سے بچے ہیں حوض کوثر سے پانی پینے ملے گا. حوض کوثر اصلاً یہ حوض جنت میں ہے، اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی یہ حوض ہوگا. علماء نے کہا کہ اصلاً یہ جنت میں ہے، لیکن اس کا تعلق حشر کے میدان سے بھی ہوگا، وہیں سے پانی اس حوض میں آئے گا. اور ایمان والے، سنت کی اتباع کرنے والے، بدعت سے بچنے والے اس حوض کا پانی پینے کی توفیق ان کو ملے گی. اور یہ پانی اتنا عمدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی حوض کوثر کا پانی پیے گا وہ پانی اتنا عمدہ اور پاکیزہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اس پانی کے پینے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاس کی کیفیت اس سے مٹ جائے گی، وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اتنا عمدہ پانی حوض کوثر کا ہے. یہ حوض اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے. یہ الکوثر کیا ہے؟ اگر آپ ڈکشنری کھولیں تو آپ کو الکوثر کے معنی میں کثرت کے معنی ملیں گے. علماء نے کہا ہے کہ الکوثر کے معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ خیر. اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس حوض کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی اوصاف عطا فرمائے، بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی، آپ کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا جس کی آپ کو ضرورت تھی. آپ کو اللہ نے نبوت دی، اللہ نے آپ کو علم و حکمت دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں غالب کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر مکہ فتح کیا جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پورے عرب کو اسلام میں آنے کی توفیق دی، آپ کو بہترین اصحاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جو آپ کے بعد آپ کے دین کی حفاظت کرتے رہے، آپ کو بہترین بیویاں اللہ تعالیٰ نے دی کہ جنہوں نے آپ کے بعد بھی آپ کی گھریلو زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے لوگوں کو اسلام میں آنے کی توفیق دی. آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ باطل ٹوٹ گیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ نے آپ کے سامنے ہی باطل کو مغلوب کیا اور حق کو غالب کیا. اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ آپ کی مخالفت کرنے والے آپ کے سامنے جھک گئے, ان کا دم ٹوٹ گیا, ان کی طاقت زمین پر آ گئی. اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو ایک ایسا حوض عطا فرمایا کہ جس کا پانی اتنا عمدہ اور اعلیٰ ہے کہ وہ انسان کی پیاس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بین انس ابن مالک کی روایت سے کہتے ہیں, بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین اظہرنا, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف رکھتے تھے, اذ اعفا اعفاءتن, آپ کو ذرا سی اونگ آئی, ثم رفع رأسه متبسما, آپ نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا, آپ مسکرا رہے تھے. فقلنا ما اضحكك يا رسول الله, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہیں, کیا بات ہے جس نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائی, کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا؟ قال انزلت علی آنفا سورہ, آپ نے فرمایا ابھی ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے. انزلت علی آنفا سورہ, آنفا ابھی ایک سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے. فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے اس کے بعد کہا, آپ نے پڑھا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی, ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے, لہذا آپ فصل لربک وانحر, شکر کے طور پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں آپ فصل لربک, اپنے رب کے لیے نماز ادا کرتے رہیں, وانحر اور قربانی کرتے رہیں. ان شانئک هو الابتر, یقیناً آپ ہی کا دشمن ہے جو نسل کٹا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا نام باقی رہے, اور اس کا طریقہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی اولاد اس کے نام کو باقی رکھتی ہے, اس کا نسب اور اس کی نسل باقی رہتی ہے, فلاں ابن فلاں ابن فلاں, تو اولاد کے ذریعے سے ایک آدمی کا نام باقی رہتا ہے. لیکن ایک نام باقی رہنا اولاد کے ذریعے ہے, اور ایک نام باقی رہنا ہے کہ واقعی تعظیم اور محبت اور فرما برداری کے اعتبار سے کسی کا نام باقی رہے کہ اس کے ماننے والے اتنے ہوں, اتنے زیادہ ہوں کہ اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے غم کا باعث نہ بنے, اس کا نام نسل در نسل دوسرے لوگ باقی رکھیں, ماننے والے لوگ باقی رکھیں. اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, آپ نے خود صحابہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں, تمہیں سکھاتا ہوں. سنن ابی داؤد کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ انا مثل ابیکم اعلمکم, میں تمہارے والد کی طرح ہوں, باپ کی طرح ہوں, میں تمہیں دین سکھاتا ہوں, تمہیں تعلیم دیتا ہوں, پیشاب پاخانہ کھانا پینا ہر چیز, جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے, کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے, پیشاب کی صفائی کا طریقہ کیا ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کوئی نر اولاد نہیں چھوڑی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, ان کے کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جو لڑکا ہو بڑا ہوا ہو, آپ کی اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایک ایسی امت چھوڑی کہ جو نسل در نسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی اولاد میں چھوڑتے چلے جائیں گے. اور آپ کا نام آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی باقی ہے, اور نہ صرف باقی ہے بلکہ اسی عظمت, اسی محبت اور اسی تعظیم کے ساتھ, اسی احترام کے ساتھ باقی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان شانئک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن ہے جو نسل کٹا ہوا ہے, اس کی نسل ختم ہو جائے گی, آپ کو ستانے والے مٹ جائیں گے, ان کا نام مٹ جائے گا اور ان کا ماننے والا کوئی نہیں رہے گا, ان کا نام بھی لیا جائے گا تو برے طریقے سے لیا جائے گا, تاریخ ان کو رد کر دے گی, تاریخ بتا دے گی کہ برے کا انجام برا ہوتا ہے اور اچھے کا انجام اچھا ہوتا ہے, تاریخ ان کو ذلت کے ساتھ یاد کرے گی اور آپ کا نام آئے گا لوگوں کی نگاہوں میں اور زیادہ عزت اور احترام پیدا ہوگا, آپ کا تذکرہ عزت اور احترام کے ساتھ ہوگا, آپ کے دشمنوں کا تذکرہ ہوگا تو وہ مٹے ہوئے لوگ, ہارے ہوئے لوگ, مغلوب لوگ, ذلیل لوگ کے طور پر ذکر کیے جائیں گے. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن ہی ہے, آپ کا مخالف ہے جو نسل کٹا ہوا ہے, ابتر اس کو کہتے ہیں, ابتر. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. ثم قال, پھر اس کے بعد آپ نے کہا, اتدرون ما الکوثر, کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے, کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم, ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہم کو کیا معلوم ہے, آپ ہی بتائیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیں ہم کو کیا ہے, آپ جو بتائیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل, آپ نے فرمایا دیکھو الکوثر ایک نہر ہے, میرے رب نے وعدہ کیا ہے مجھ کو دینے کا, میرے رب نے مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے, وہ ایک نہر ہے, پانی کی نہر ہے. علیہ خیر کثیر, اس نہر پر خیر کثیر ہے. اسی لیے میں نے کہا شروع میں الکوثر کے معنی ڈکشنری میں خیر کثیر کے ہوتے ہیں, بہت زیادہ بھلائی. علیہ خیر کثیر, ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ, اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی, میری امت پیش کی جائے گی. آنیتہ عدد النجوم, اور اس پر پینے کے جو پیالے ہوں گے, اس پر جو برتن ہوں گے جس سے لے کر پانی پیا جائے گا, آپ فرماتے ہو برتن کتنے ہیں, ان کی گنتی کتنی ہے, آپ فرماتے ہیں ستاروں کی طرح ہیں, جتنے آسمان میں ستارے ہیں, جیسے آسمان میں ستارے ہیں کہ کوئی آدمی ان کو گن نہیں سکتا ہے, آدمی ان کو دیکھ کے کہتا ہے تو بہت ہے, اس کو گننے کی ضرورت نہیں, یہ بہت زیادہ ہیں. آپ نے فرمایا اس پر جو برتن ہیں وہ برتن اتنے زیادہ ہیں گویا کہ آسمان میں ستارے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں آپ کو الکوثر عطا فرمائے گا, اور اس کے ذریعے سے ایمان والوں کی, اہل سنت والجماعت کی پیاس بجھے گی, وہ لوگ جو سنت کی اتباع کرتے ہیں اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ حوض کوثر کے بارے میں یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ بدعتی کو حوض کوثر پر سے دھتکارا جائے گا, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, بدعتیوں کو حوض کوثر سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے. سحقن سحقن لمن بدل بعدی, دوری ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی, جس نے دین بدل ڈالا, جس نے دین کے ڈھانچے کو بگاڑ دیا بدعتوں کے ذریعے سے, ارتداد کے ذریعے سے, تو آپ اس کو دھتکار دیں گے جس نے دین میں آپ کے بعد تبدیلیاں کی. تو تیسری چیز معلوم ہوئی کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے الکوثر عطا کیا ہے, اور قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. چوتھی چیز جو آپ کے فضائل میں سے ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام جن کا تذکرہ سورہ نوح میں تفصیل سے اللہ نے کیا ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی ان کی اور ان کی قوم کی کہانی یا ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان کا قصہ بیان کیا ہے۔ سورہ ہود میں آپ دیکھیں بہت تفصیل سے ہیں، سورہ شعراء میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ الانبیاء میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ نوح انہی کے نام سے سورت ہے جو تقریباً پوری کی پوری سورت انہی کے سلسلے میں ہے۔ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں اور آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ آپ تصور کریں 950 سال کس کو کہتے ہیں، مشکل سے 50 سال آج ہم کو مل جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ 900 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا اور قوم کی اکثریت نے ماننے سے انکار کر دیا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، اور سب کے سب ایمان والے اس کشتی میں سوار ہوئے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو قیامت کے دن جو نہ ماننے والے تھے، جنہیں اللہ تعالی نے طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا، جن کو ڈبو دیا، قیامت کے دن دوبارہ وہ زندہ کیے جائیں گے، اور ان سے سوال ہوگا۔ اس پورے معاملے کا منظر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ وہ قوم کس طرح سے نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دے گی، اور اس وقت میں نوح علیہ السلام کو گواہی کی ضرورت پڑے گی، تو نوح علیہ السلام گواہی کے لیے اس امت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنائیں گے۔ یہ آپ کی بھی فضیلت ہے اور آپ کی امت کی فضیلت ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور خود آپ کی فضیلت ہے کہ پہلا رسول اپنی دعوت، اپنی رسالت، تبلیغ کا حق ادا کرنے کی گواہی کے لیے خود اس امت کو اپنا گواہ بنائے گا اور اس امت کے نبی کو گواہ بنائے گا۔ پورا واقعہ کیسے ہے، مختلف علماء نے، خود بخاری وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام احمد نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یجیء نوح و امته فیقول اللہ تعالی هل بلغت، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو اور ان کی امت کو لایا جائے گا، اللہ تعالی نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، هل بلغت، کیا تم نے دعوت پہنچائی، کیا تم نے اللہ کا پیغام اپنی قوم، اپنی امت تک پہنچا دیا؟ فیقول نعم ای رب، نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ پہنچایا، میں نے پہنچایا۔ فیقول لامته، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھے گا، هل بلغکم، کیا نوح نے تم کو پیغام پہنچایا تھا، کیا نوح نے تم کو میرا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم جواب میں کیا کہے گی، فیقولون لا ما جاءنا من نبی، قوم صاف، جھوٹی قوم صاف صاف انکار کر دے گی، وہ کہے گی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ہم کو خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں کوئی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ فیقول لنوح، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہے گا، میں اشہد لک، دیکھو اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے پہنچایا، قوم کہتی ہے نہیں پہنچایا، کوئی نبی آیا ہی نہیں، اب آپ کا گواہ ہے کون، آپ کی بات کو آپ کی قوم جھٹلا رہی ہے، آپ کا گواہ کون ہے؟ میں اشہد لک، آپ کے لیے گواہی دینے کے لیے کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امته، نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں میرا گواہ ہے، کون ہے؟ میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے، میرا گواہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا گواہ آپ کی امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنشہد انہ قد بلغ، لہذا ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وہ قوله جل ذکره، اور یہی وہ اللہ کی بات ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ نے خود قرآن میں اس امت کے بارے میں کہا کہ اور ایسے ہی ہم نے تم کو ایک منتخب امت بنایا ہے، امتن وسطن، ایک قابل اعتبار امت بنایا ہے۔ وسط کے معنی قابل اعتبار کے ہوتے ہیں، منتخب کے ہوتے ہیں، سلیکٹڈ کے ہوتے ہیں، جس کو دوسروں سے چھانٹ کر چنا جائے اس کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے آدمی گندے پھلوں میں سے، سڑے پھلوں میں سے اچھا پھل نکالتا ہے، اس امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں چنا گیا ہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں چنا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے نبی ایسے ہی، اے امت مسلمہ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ایک عدل والی، انصاف والی، قابل اعتبار امت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو۔ اس لیے امام البخاری کہتے ہیں الوسط العدل، الوسط سے مراد یہاں کیا ہے؟ العدل ہے، قابل اعتبار، سچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب گواہی کے لیے ضرورت پڑے گی اپنی رسالت کے سلسلے میں، تو نوح علیہ السلام کس کا انتخاب کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا، آپ کی امت کا۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اس امت کی بھی فضیلت ہے، اور خود اس امت کی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ اس امت کو معلوم کیسا پڑا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا۔ یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے معلوم ہوا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں، جس کو امام احمد نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ فیدعونا فیشہدون لہ بالبلاغ ثم اشہد علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے افراد کو بلایا جائے گا اور ان سے گواہی لی جائے گی، اور مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر اس کے بعد میں تم لوگوں پر گواہ بنوں گا۔ امت بتائے گی ہاں پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں انہوں نے سچی گواہی دی۔ تو نوح علیہ السلام کے حق میں امت کی گواہی، اور امت کے سچا ہونے کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، تو ساری گواہیوں پر آپ کی گواہی آخری گواہی ہوگی، آپ کو قیامت کے دن گواہ بنایا جائے گا پہلے رسول کے حق میں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو آپ کے بعد اتنے سارے نبی آئے، اتنی ساری امتیں تھیں، لیکن نوح علیہ السلام کسی اور کو نہیں چنیں گے، نوح علیہ السلام گواہی کے اعتبار سے سب سے افضل کو چنیں گے کہ سب سے مقرب، سب سے افضل کی گواہی ہے کہ ہاں میں نے پہنچایا، اب کوئی شبہ باقی رہ گیا، اب کوئی شک باقی ہے، سارے گواہ چھوڑو، سب سے اچھا گواہ دیکھو، سب سے سچا گواہ دیکھو کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ حالانکہ اس امت کی ملاقات نوح علیہ السلام سے نہیں ہے، لیکن اس امت کو اس ذات نے، اس شخصیت نے حق پہنچایا ہے جو اللہ کے نزدیک نہایت ہی معتبر اور مکرم ہے، جس کی بات سچی ہے، جس کو نہیں ماننے والے بھی، جس کی بات تسلیم نہیں کرنے والے بھی آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، کہ جب آپ کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر، کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ حملے کے لیے تیار ہے، اگر میں کہوں تو تم کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ سے ہم کو جھوٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، اتنا سچا کہ آپ کو جھٹلانے والے بھی آپ کو سچا مانتے تھے. آخری نبی خاتم النبیین نوح علیہ السلام کے حق میں گواہ بنیں گے. بلکہ بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ باقی تمام نبی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا روایت ہے. مسند احمد نسائی ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یجیء النبی ومعہ رجلان, نبی ایک نبی لایا جائے گا, کوئی نبی آئے گا اور اس نبی کے ساتھ دو آدمی ماننے والے ہوں گے. ویجیء النبی ومعہ الثلاثة واکثر من ذلك واقل, کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ تین آدمی ہوں گے, کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ تین سے کم, کسی کے ساتھ تین سے زیادہ, اس طرح کوئی نبی ایک دو تین یا زیادہ لوگ نبیوں کے ساتھ آتے چلے جائیں گے قیامت کے دن ان کے ماننے والے. فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ, نبی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ کی تھی, پیغام پہنچایا تھا. فَيَقُولُ نَعَمْ, وہ نبی کہیں گے ہاں, ہر نبی کہے گا ہاں میں نے پہنچایا. فَيُدَا قَوْمُهُ, ان کی قوم بلائی جائے گی. فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ, ان سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم کو پیغام پہنچایا. فَيَقُولُونَ لَا, وہ کہیں گے نہیں ہم کو نہیں پہنچایا, صاف انکار کر دیں گے ہم کو نہیں پہنچایا. فَيُقَالُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ, نبی سے پوچھا جائے گا تمہارے لیے گواہ ہے کوئی. فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ, ہر نبی کہے گا کہ میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے. فتدعى أمة محمد, جب کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہیں تو آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے, پھر امت محمد کو بلایا جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا. فتدعى أمة محمد فيقال هل بلغ هذا, مسلمانوں سے پوچھا جائے گا, اس امت سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے پیغام پہنچایا. فيقولون نعم, مسلمان کہیں گے ہاں انہوں نے پہنچایا. فَيَقُولُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ, سوال ہوگا تم کو کیسے معلوم انہوں نے پہنچایا. دیکھیے یہ تو تھے نہیں وہاں پہ, مسلمان تو تھے نہیں اس نبی کے دور میں, امت مسلمہ اس دور میں نہیں تھی اور گواہی دے رہی ہے کہ ہاں پہنچایا. سوال ہوگا تم کو کیسے معلوم. وَمَا عِلْمُكُمْ بِهَذَا, وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ, تم کو اس چیز کا علم کیسے ہوا. فَيَقُولُوا, جواب میں مسلمان کیا کہیں گے. أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ, مسلمان جواب دیں گے ہم کو ہمارے نبی نے بتا دیا تھا کہ سارے رسولوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا, بس ہم نے اس کو مان لیا, ہم نے اپنے نبی کی بات مانی, ہمارے نبی نے ہم کو بتایا کہ سارے رسول, کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس نے پیغام نہیں پہنچایا ہو. تو مسلمان گواہی دیں گے کہ سارے رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ان کی گواہی کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہوگی. قال فذلكم قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور آپ نے فرمایا یہی اللہ کا کلام ہے, یہی اللہ نے خبر دی ہے کہ ہم نے اے امت, ہم نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے, قابل اعتبار امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بنے, رسول تم پر گواہ بنے. اس کو امام احمد نسائی ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کی تبلیغ پر امت محمدیہ کی گواہی مقبول ہوگی, نبیوں کے نزدیک یہ امت اتنی قابل اعتبار ہے. اور اس امت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں. تو آپ کی گواہی آخری گواہی ہوگی سارے نبیوں کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کا حق ادا کرنے کے اعتبار سے. یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک بہت ہی اہم فضیلت ہے. اور آگے آتے ہیں, چھٹی فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا عطا کیا جائے گا اور سارے نبی آپ ہی کے جھنڈے تلے ہوں گے. یہ ایک اللہ کے ہاں ایک شرف کی چیز ہوگی کہ آپ کو ایک لواء ایک جھنڈا دیا جائے گا اور آپ کے جھنڈے تلے سارے نبی ہوں گے, گویا کہ آپ کے ماتحت ہوں گے, آپ ان کے سردار ہوں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں آدم کی اولاد کا قیامت کے دن سردار رہوں گا. اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے, میں جو کہہ رہا ہوں یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بطور تبلیغ بات کہی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو واقعی حقیقت معلوم ہو کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, تاکہ آپ کی عظمت آپ کا فضل اور ایمان کے اعتبار سے آپ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہو. انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, قیامت کے دن میں بنی آدم کا آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں, ولا فخر اور فخر کی بات نہیں ہے, یعنی یہ بات میں بطور فخر دوسروں کو چھوٹا بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, گھمنڈ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں, بطور شکر اور بطور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو بیان کر, اپنے رب کی نعمت بیان کرنا ہو, بطور شکر بطور تبلیغ کہہ رہا ہوں. وَلَا فخر فخر کی بات نہیں ہے. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فخر, اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا, لواء کے معنی عربی زبان میں جھنڈے کے ہوتے ہیں, وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فخر, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا, مجھ کو تھمایا جائے گا, اور اس پر کوئی فخر مجھ کو نہیں ہے, میں بطور فخر یہ نہیں کہہ رہا ہوں. وَمَا مِن نَبِيٍ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي, قیامت کے دن آدم ہو یا کوئی اور نبی ہو, ہر نبی ہوگا تو میرے ہی جھنڈے تلے ہوگا. قیامت کے دن چاہے آدم ہو یا کوئی اور نبی ہو, وہ ہوگا تو میرے ہی جھنڈے تلے ہوگا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن سارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں ہوں گے, آپ ان سب کے سید ہوں گے اور ان کے نمائندہ ہوں گے, ان کے ریپرزنٹیٹو ہوں گے, اور آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور سب کے سب نبی آپ کے اس جھنڈے تلے ہوں گے. یہ خود آپ کی فضیلت قیامت کے دن کے اعتبار سے ہے. اس کو امام احمد, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے, صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے. ساتویں فضیلت آپ کی اور خصوصیت آپ کی ہے کہ جنت کے دروازے کے کھلوانے کے اعتبار سے اور جنت میں داخلے میں سفارش کے اعتبار سے پہلی شخصیت آپ ہی کی ہوگی, اور آپ ہی ہیں جو جنت کے سلسلے میں لوگوں کی سفارش کریں گے جنت میں داخلے کے اعتبار سے, اور آپ کی سفارش اللہ کے ہاں قبول بھی کی جائے گی. یہ نہیں کہ سفارش کی اور قبول نہ ہو, بلکہ آپ کی سفارش جنت کے سلسلے میں اللہ تعالی قبول فرمائے گا, رد نہیں کرے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا انا اول الناس یشفع فی الجنہ, پہلا انسان سارے لوگوں میں پہلا میں رہوں گا جو جنت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں سفارش کرے گا. سب سے پہلے جنت کے معاملے میں ہی سفارش کروں گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, اور آپ نے ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا جو مسلم ہی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَأَوَّلُ شَافِعٍ, شافع کے معنی سفارش کرنے والا کے ہوتے ہیں. سفارش کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں شفع کے معنی جوڑی کے ہوتے ہیں. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, سورہ الفجر میں اللہ نے کیا کہا؟ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. وتر تو آپ جانتے ہیں, ایک تین پانچ سات, تو یہ وتر ہے. اور شفع کیا ہے؟ دو سے شروع ہوتا ہے, دو چار چھ آٹھ. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, تو شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنا کام خود نہیں کر سکتا ہے, اپنے مطلوب کو خود نہیں پا سکتا ہے, تو کوئی اور اس کی جوڑی ہو کر اس کے مقصد تک اس کو پہنچاتا ہے, اس کی سفارش کر کے. کہ ایک آدمی ہے, وہ خود اپنا کام نہیں کروا سکتا ہے, اپنی بات کسی تک پہنچا نہیں سکتا ہے, تو ایسا آدمی دوسرا آدمی جو یہ کر سکتا ہے اس آدمی کے لیے سفارش کے ذریعے سے یا تعاون کے ذریعے سے اس کی کمی کو پورا کرتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت. بہت سارے لوگ اس کو شفاعت کہتے ہیں, وہ غلط ہے, وہ کیا ہے؟ شفاعت, الشفاع. تو آپ نے فرمایا کہ وَأَوَّلُ شَافِعٍ, پہلا شفاعت کرنے والا میں, وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ, اور پہلا وہ جس کی شفاعت مقبول ہو جائے وہ میں ہوں. یہ نہیں کہ شفاعت آپ کریں گے اور قبول نہ ہو, آپ کی سفارش قبول بھی ہوگی. تو پہلا سفارش کرنے والا بھی میں, اور سب سے پہلے جس کی سفارش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی وہ بھی میں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلی سفارش کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. قیامت کے دن, آٹھویں بات, قیامت کے دن آپ کو ایک خاص مقام عطا فرمایا جائے گا شفاعت کے اعتبار سے, اور اس مقام کا نام مقام محمود ہے. یعنی عام طور سے حدیثوں میں اور قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیں, اخیر میں آپ کو ملے گا مقاما محمودا. محمود تعریف کے لائق, جس کی حمد کی گئی ہو. مقام مرتبہ, جگہ, پوزیشن, ایسی پوزیشن جو قابل تعریف ہو, بہت ہی حمد والی ہو. مقام محمود آپ کو قیامت کے دن دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن عمر کی روایت ہے, ابن عمر فرماتے ہیں ان الناس یصیرون یوم القیامت جثن, لوگ قیامت کے دن جثن, گروہ گروہ, بھیڑ کی بھیڑ قیامت کے دن چلیں گے, لائے جائیں گے, آئیں گے. کل امت تتبع نبیہا, ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چلے گی, تابع ہوگی. یقولون یا فلان اشفع, یا فلان اشفع, ہر امت اپنے نبی سے کیا کہے گی؟ اے فلان, او ہمارے نبی ہماری سفارش کیجیے, او ہمارے نبی ہماری سفارش کیجیے. یا فلان اشفع, حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امت اپنے نبیوں سے کہیں گی, ایک نبی دوسرے سے, ایک امت دوسرے نبی سے, ایک کے پاس سے دوسرے تک, ہوتے 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 ہر نبی دوسروں کے پاس بھیجے گا, اور پہنچتے 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 لوگ آئیں گے سفارش کے لیے کہاں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے. آپ فرماتے ہیں حتی تنتہی الشفاعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں یہاں تک کہ شفاعت ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے رک جائے گی. یہ گزارش, ریکویسٹ, مطالبہ آخر میں ہوگا, تو کس سے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ فرماتے ہیں کہ فذالک یوم فذالک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود, تو یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی اپنے نبی کو مقام محمود عطا فرمائے گا. یہ قیامت کا دن ہوگا اور سفارش کا وقت آئے گا, سب نبی پیچھے ہٹیں گے اور ہر نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا, اور بات ہوتے ہوتے آخر میں پہنچے گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک. ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ مقام ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالی مقام محمود عطا فرمائے گا, یہ وہ دن ہوگا. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن کی سرداری آپ کے لیے ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو بہت سارے عیسائی کہتے ہیں کہ وہ سب کے سردار ہیں, سب پر فیصلہ کرنے والے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں ان کے بارے میں کیا ہے اور سفارش کے اعتبار سے کیا بات سامنے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن بنی آدم کا سردار میں ہوں گا. اس کو آپ دیکھ چکے ہیں, یہ مسلم کی روایت سے. ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد, ابو یعلا, البزار اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اعتراف کریں گے. آپ فرماتے ہیں فَيَقُولُ عِيسَى, عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي, یہ جو تم سفارش کے لیے آئے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے, یہ معاملہ, یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي, تمہارا مطالبہ میں پورا نہیں کر سکتا, تمہاری چاہت میرے پاس نہیں ہے. ولیکن, لیکن انطلقوا الى سید ولد آدم, جاؤ آدم کی اولاد کے سردار کے پاس جاؤ, آدم کی اولاد کے سردار کے پاس جاؤ. فانه اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه, اس لیے کہ وہی ہیں کہ قیامت کے دن جن کی زمین سب سے پہلے کھلی ہے, پھٹی ہے, اس سے آپ باہر آئے ہیں. انطلقوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ جاؤ محمد کے پاس جاؤ, جاؤ محمد کے پاس جاؤ. فیشفع لکم الى ربکم عز وجل, جاؤ تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش نہیں کریں گے. کیوں کیوں نہیں کریں گے؟ رحم نہیں بندوں پر؟ نہیں, بلکہ وہ کہیں گے لیس ذاکم عندی, یہ جو تمہارا کام ہے میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, یہ انہی کے بس کی بات ہے. جاؤ ان کے پاس, جلدی جاؤ تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کرے. تو اس حدیث سے, یہ حسن درجے کی روایت ہے, یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی آدم کے سید ہونے کا اعتراف کریں گے, اور خود کہیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں, تم جاؤ ان کے پاس تاکہ وہ سفارش کریں. پورا منظر. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا منظر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدثنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان کی. انی لقائم انتظر امتی تعبر علی الصراط, میں کھڑا انتظار کر رہا ہوں گا کہ میری امت پل صراط پر سے گزرے. اذ جاءنی عیسی, اتنے میں میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. فقالا, کہیں گے, ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے بھی عربی میں آتا ہے, یہ قاعدہ یاد رکھیں. فقالا, تو کہیں گے ہذہ الانبیاء قد جاءتک یا محمد, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے محمد دیکھیے یہ سارے نبی ہیں, یہ آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کی خدمت میں آئے ہیں, یہ سارے کے سارے نبی آپ کے پاس آ رہے ہیں. یسالون او قال یجتمعون الیک, یہ سب آپ سے کچھ چاہتے ہیں, آپ سے کچھ مانگتے ہیں. سارے نبی آپ سے کچھ چاہتے ہیں, آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں. ویدعون اللہ عز وجل ان یفرق جمع الامم, اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ویدعون اللہ ان یفرق جمع الامم الى حیث یشاء اللہ لغم ما هم فیه, بڑی تکلیف میں لوگ ہیں, اس تکلیف کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ جلدی فیصلہ کرے, جہاں ڈالنا ہے ڈال دے لیکن ابھی بڑی تکلیف ہو رہی, جلدی فیصلہ شروع ہو, اس حال میں کب تک رہیں گے. آپ کے پاس آ رہے ہیں سارے نبی, آپ سے چاہتے ہیں, اور ان کی دعا اللہ سے یہی ہے, ان کا مطالبہ اللہ سے یہ ہے, سب پکار رہے ہیں اللہ کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی فیصلہ کر دے, جنت والوں کو جنت میں ڈال دے, جہنم والوں کو جہنم میں ڈال دے, لیکن یہ جو انتظار ہے بڑا بھاری ہو رہا ہے, جلدی فیصلہ ہو جائے. امت پریشان کر رہی ہے نبیوں کو, امت مطالبہ کر رہی ہے نبیوں سے. ان یفرق جمع الامم الى حیث یشاء اللہ لغم ما هم فیه, اس تکلیف غم کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو کر دیا جائے. والخلق ملجمون فی العرق, اور مخلوق کا حال یہ ہوگا کہ وہ پسینے میں غرق ہوں گے, گویا کہ پسینہ ان کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزَّكَمَةِ, ہاں مومن کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ بس زکام کی طرح تکلیف اس کو ہوگی. واقعی مومن, کامل مومن, متقی مومن, اس کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ بس اس کو زکام کی جیسی تکلیف ہوگی. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ, اور کافر کا حال یہ ہوگا کہ اس کا تو حال ایسا ہوگا کہ ابھی موت ہی اس کو ڈھانپے ہوئے ہو, موت اس پر چھائی ہوئی ہوگی. فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ, موت نے اس کو ڈھانپ رکھا ہوگا, ایسی حالت بری ہوگی اس کی, گویا مرنے والا ہے ابھی. قال لعیسیٰ انتظر حتى ارجع الیک, آپ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ سے وہ کہیں گے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ذرا ٹھہرو, یہی انتظار کرو جہاں تک کہ میں واپس لوٹ آؤں, انتظار کرو ذرا, میں آتا ہوں ابھی. فذهب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى قام تحت العرش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جائیں گے یہاں تک کہ جا کر عرش کے نیچے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کھڑے ہوں گے. فلقی ما لم يلق ملک مصطفی ولا نبی مرسل, اور آپ کو وہ کلمات دیے جائیں گے, وہ آپ کو مقام دیا جائے گا کہ جو کسی مقرب چنے ہوئے فرشتے کو نہ ملا ہو, اور کسی نبی مرسل کو مقام اور وہ کلمات وہ بات نہ ملی ہو جو آپ کو ملے گی. فأوحى الله عز وجل الى جبریل, اللہ عز وجل جبریل کی طرف وحی بھیجے گا, پیغام بھیجے گا, جبریل سے کہے گا اذهب الى محمد, اے جبریل جاؤ محمد کے پاس, جاؤ محمد کے پاس جاؤ. فقل له, ان سے کہو ارفع رأسك, اپنا سر اٹھائیے اے محمد, اپنا سر اٹھائیے, ارفع رأسك سل تعطى, مانگیے آپ کو دیا جائے گا, آپ مانگیے تو صحیح آپ کو ملے گا, جو مانگو گے ملے گا. سل تعطى واشفع تشفع, اور شفاعت کیجئے, سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. سر اٹھائیے, مانگیے ملے گا, سفارش کیجئے قبول ہوگی. قال فشفعت فی امتی, آپ فرماتے ہیں پھر میری سفارش اپنی امت کے سلسلے میں قبول کی جائے گی. ان اخرج من کل 99 انسانا واحد, کہ میں 99 لوگوں میں سے ایک کو نکالوں, جنت کے لیے الگ کروں. تسعتن و تسعین انسانن، ہر 99 میں سے ایک کو میں جنت کے لیے الگ کروں. قال فما زلت اتردد علی ربی فلا اقوم مقاما الا شفعت. پہلے تو اجازت ہوگی، ٹھیک ہے 99 کے مقابلے میں ایک کو نکالو جنت کے لیے، میں واپس سفارش کروں گا، پھر سفارش کروں گا، پھر سفارش کروں گا، یہاں تک کہ مسلسل سفارش کرتا رہوں گا اور میری ہر مرتبہ کی سفارش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی. حتی اعطان اللہ عز وجل من ذلك ان قال، یہاں تک کہ اللہ تعالی دیتے دیتے مجھ کو یہ دے دے گا اور یوں کہے گا، یا محمد ادخل من امتک من خلق اللہ عز وجل من شہد اللہ الہ الا اللہ یوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. یہاں تک کہ آخری بات جو مجھ کو دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اے محمد، اللہ کے بندوں میں سے ایسے انسان کو بھی جہنم سے نکال لو جس نے کسی دن سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو اور پھر اسی پر مرا ہو. کسی دن اس نے سچے دل سے، آخری دن ہو زندگی کا، زندگی بھر شرک کیا ہو، گناہ کیے ہوں، لیکن زندگی میں کسی دن اس نے کہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے اس بات کی گواہی دی ہو اور اخلاص کے ساتھ دی ہو، مخلصا یعنی کہ بس زبان سے، دل کے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر، اور ایسی گواہی جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں شک کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں انکار کا کوئی حصہ نہ ہو، جس میں نفاق کا شائبہ نہ ہو، صاف دل سے، سچے دل سے، دل کے اخلاص سے اس نے کہا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور وہ مات علی ذلک، اور اس توحید پر وہ باقی رہا ہو، اس گواہی کے بعد شرک نہ کیا ہو اور توحید ہی پر مرا ہو، ایسے آدمی کو بھی آپ جنت کے لیے الگ کر دیجئے، جہنم کی بجائے اس کو جنت میں ڈال دیجئے. تو قیامت کے اسے معلوم ہوتا ہے توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اپنی توحید کو موت تک بچانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ توحید پر مرنے والے کو نکالو، جو توحید پر نہیں مرا وہ قیامت کے دن برباد ہو گیا، وہ نبی کی سفارش میں بھی حقدار نہیں بنے گا. بہت سارے لوگ شرکیات کر کے اس بھروسے پر جی رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں سے نبی کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا ہو پھر اسی پر مرا ہو. معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے بولی ہوئی بات نہیں ہے، اس کو جینا پڑتا ہے. لا الہ الا اللہ جینے کا ایک اصول ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو زندگی بھر آدمی اللہ ہی کو معبود بنائے رکھے اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے. ثم مات علی ذلک، اسی پر وہ مرا ہو، اسی پر وہ مرا ہو. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اپنی کتاب التوحید میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور آگے آئیے، اس سفارش کے اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ سارے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجیں گے. یہ آپ کی خاص شان ہوگی کہ سب کی طرف سے ریپرزنٹیٹو بن کر آپ جائیں گے اللہ کے پاس سفارش کے لیے، پھر عرش کے نیچے جائیں گے، ایک لمبی مدت آپ سجدے میں گر جائیں گے اور آپ اللہ کی وہ تعریف کریں گے کہ آپ نے حدیث میں کہا کہ مجھ کو ابھی وہ معلوم یاد نہیں ہے، میرے ذہن میں ابھی وہ بات نہیں ہے جو میں اس دن کہنے والا ہوں. اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، پھر اس کے بعد جا کر اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. تو اس کے لیے کوئی نبی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ سارے نبی بات کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیں دنیا میں جو اجتماع ہوا تھا مسجد اقصا میں نماز کے لیے عبادت کے لیے, اس میں بھی سب نے امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا تھا. اللہ کی عبادت میں, اللہ کی مناجات, نماز, تلاوت, رکوع, سجدہ, اس کے لیے لوگوں نے آپ کو امام بنا کے آگے پیش کیا. سارے نبیوں کے امام آپ بنے معراج کی رات میں, سب کی طرف سے آپ امام بنے. قیامت کے دن بھی یہ واپس ہونے والا ہے, جو ایک بڑا اجتماع ہوگا اور بڑا بھیانک دن ہوگا, اس دن بھی آپ امام اور خطیب بنیں گے سارے نبیوں کی طرف سے. آپ بات کریں گے اللہ سے نبیوں کے نمائندہ بن کر. اس لیے آپ نے خود فرمایا ایک حدیث میں, اذا کان یوم القیامہ, جب قیامت کا دن ہوگا, کنت امام النبیین وخطیبہم وصاحب شفاعتہم غیر فخر. اس کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور یہ روایت حسن درجے کی ہے. آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سارے نبیوں کا امام اور ان کا خطیب ہوں گا. خطیب خطبہ دینے والا, بات کرنے والا, بات کرنے والا. میں سارے نبیوں کا امام اور سارے نبیوں کی طرف سے بات کرنے والا قیامت کے دن رہوں گا, اور وصاحب شفاعتہم, اور ان کی طرف سے سفارش کرنے والا بھی میں رہوں گا. غیر فخر, بلا فخر, مجھ کو کوئی فخر نہیں. یہ جو کہہ رہا ہوں فخر کے طور پر نہیں, اور اتنی بڑی فضیلت جو مجھ کو ملی ہے اس پر مجھ کو کوئی فخر نہیں ہے, بلکہ یہ شکر کی چیز ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں, سارے نبیوں کے امام ہیں. آج مسلمانوں کے حال پر غور کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیر, مفتی, عالم, امام, نبی کے مقابلے میں ان کو مان رہے ہیں. نبی کی بات چھوڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن امام کی بات نبی سے ٹکراتی ہوئی ثابت ہو جائے تب بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اماموں کا انکار نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امام الناس اور لوگوں میں سے بھی تھوڑوں کے امام اور سارے نبیوں کے امام, ان میں کچھ فرق تو ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کے, انسانوں کے بنائے ہوئے امام اور نبیوں کے, بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے امام, ان میں کتنا بڑا فرق ہے. جب امام الانبیاء کی بات کسی امام سے ٹکراتی ہے تو قاعدہ یہی ہونا چاہیے اور ایمان کا تقاضا یہی ہے, عظمت رسول کی تصدیق اور ایمان کا تقاضا یہ ہے. رسول کی بڑائی کا اعتراف کرنا, رسول کی بڑائی کو ماننا, اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ماننے کے بعد میں؟ صرف زبان سے ماننا ہے؟ رسول کی شخصیت بڑی, رسول کی بات بھی بڑی, سب سے بڑی, اور سب کو چھوڑ کے رسول کو لیں گے, رسول کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں لیں گے. دوسری باتیں چھوڑ کے رسول کی بات لیں گے, لیکن رسول کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی ہے. یہ اگر واقعی مسلمانوں کا ذہن بن جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں اور ساری ذلت کے گڑھوں سے مسلمان باہر نکلیں. آپ سارے نبیوں کے امام ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام اور خطیب ہیں, اور قیامت کے دن آپ کو یہ مقام دیا جائے گا. اس کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. اس کو امام احمد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے, اور آپ کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سے ہر نبی کو ایک موقع ملتا ہے دعا مانگنے کا. دعا مانگو, جو مانگو گے بعین ہی ملے گا. ایک موقع ہر نبی کو دعا کا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موقع دیا گیا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ باقی سارے نبیوں نے وہ موقع دنیا ہی میں استعمال کر لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور امت پر رحمت کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنی وہ دعا دنیا کے لیے نہیں رکھی، بلکہ اس دن کے لیے رکھی جو بہت ہی بھیانک دن ہوگا اور اس دن کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا، آپ نے اس دن کے لیے وہ دعا سنبھال کے رکھی۔ اور آپ دیکھیں رحمت للعالمین، آپ نے وہ دعا اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی، اپنی بیویوں کے لیے نہیں رکھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں رکھی، بلکہ آپ نے وہ دعا اپنی تمام امت کے لیے رکھی۔ آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مستجاب مقبول دعا ہوتی ہے، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَتَهُ، لہذا ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، یعنی دنیا ہی میں مانگ لی۔ وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن چھپا کے رکھی ہے، میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھی ہے، اختبأت دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی سفارش کے لیے سنبھال کے چھپا کے رکھی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا۔ فہی نائلۃ ان شاء اللہ، اور وہ دعا قبول ہو کر رہے گی، وہ چیز میری سفارش مل کر رہے گی، کس کو؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری سفارش پہنچ کر رہے گی، میری سفارش مل کر رہے گی میرے ہر اس امتی کو جو من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میرا ہر وہ امتی جو اس حال میں مرا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تو میری سفارش اس کو مل کے رہے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق پانے کے لیے شرک سے بچ کر مرنا ضروری ہے، مرنے تک موت تک شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر کتنی کی، آپ نے اپنی اس ایک دعا کو سنبھال کے رکھا اپنی امت کے لیے، اپنی اس ایک دعا کو سنبھال کے رکھا اپنی امت کے لیے۔ آج مسلمان اپنی کتنی دعاؤں میں نبی کو یاد کرتا ہے، دن میں کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے، زندگی میں کتنے معاملات میں یاد کرتا ہے کہ میرے نبی کا حکم کیا ہے، کتنا کوشش کرتا ہے جاننے کی کہ میرے پیارے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی دلوں میں نہیں ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو آپ کے حکموں کو بالکل بھی قدر و قیمت اس کی کچھ نہیں ہے زندگی میں، نماز جیسا حکم دیکھیے کہ اذان پر اذان ہو رہی ہے اور مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں، پردے جیسا حکم ہے، خواتین کی زندگیوں میں پردہ نہیں، توحید، نماز، دعا، درود اور تلاوت، وہ قرآن جو ابھی لے کر آئے، جو آسمانی کتاب ہے اس کے پڑھنے کا کتنا اہتمام ہے، اس کے سیکھنے کا کتنا اہتمام ہے، سالوں سال پڑھ رہے ہیں لیکن تجوید کہاں ہے، قرآن کو عربی قرآن پڑھنے کی بجائے کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے، کبھی تھوڑا سیکھنے کی کوشش نہیں کہ صاد اور سین میں کیا فرق ہے، ذال اور زائے میں کیا فرق ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے، ابھی سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نمازیں ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ اگر خود ان کو جج بنایا جائے تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیں ایسی نماز. بتائیے کیا خیال رکھا نبی کا, نبی کی عظمت کا, نبی کے دین کا, نبی کی کتاب کا, نبی کے نام کا. یہ ہماری زندگی ہے, کون اس کی اصلاح کرے گا؟ ہم کو خود اپنی زندگی کی اصلاح کرنی ہے. اور سب سے پہلی اصلاح شروع ہوتی ہے, اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے اپنی توحید کی اصلاح سے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری سفارش صرف اس انسان کو ملے گی میری امت میں سے جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بار بار شرک 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 کرتے ہو کیوں, دوسرا اور بھی تو ہے دین میں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو بنیادی چیز ہے اگر یہی صحیح نہیں ہوگی تو نبی کی سفارش میں بھی حصہ نہیں ملے گا, باقی باتیں تو دور کی بات ہے. سب سے زیادہ توحید کا اہتمام کرنا ضروری ہے, امت کو شرک سے خبردار کرنا ضروری ہے. یہ ایسی برائی ہے کہ باقی پورے دین کو برباد کر دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں بناتی ہے بلکہ مردود بناتی ہے. شرک اتنی بڑی برائی ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, اور قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں امت کے لیے سفارش کروں گا اور اہل توحید میری سفارش کا حصہ پائیں گے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. ایک روایت میں آپ نے کہا لِکُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, اور نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے, يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا. ہر نبی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, جو مانگا وہ اس کو مل جاتا ہے. لیکن میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی. یہ جو حدیث تھی مسلم کی روایت سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں کیا دیا گیا ہے. جنت میں نعمتوں کے اعتبار سے آپ کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی چیز, جنت میں آپ جانتے ہیں دروازے ہیں اور یہ دروازے بند ہیں, اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ بند رہتے ہیں. ہاں صرف رمضان کے مہینے میں دروازے کھولے جاتے ہیں, اور بعض روایت میں دوسرے مقامات ہیں کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اور اس کے بعد میں دعا پڑھتا ہے تو بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو عام حالات میں کچھ احوال کو چھوڑ کر یہ دروازے بند ہوتے ہیں. قیامت کے دن بھی جنت کے دروازے بند ہوں گے, ان کو کھلوانا پڑے گا. کون کھلوائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنہ, آتی میں آؤں گا, باب الجنت یوم القیامت, قیامت کے دن جنت کے دروازے پر میں آؤں گا, فاستفتحو, میں آواز دے کر یا کھٹکھٹا کر میں دروازہ کھلوانے کی کوشش کروں گا. فاستفتحو فیقول, فیقول الخازن, من انت, جنت کا دروازے کی پہرے داری کرنے والا, خازن پہرے دار, سوال کرے گا اندر سے من انت, کون ہے, کون ہو تم؟ فاقول محمد. اس کے الفاظ کتنے ہیں؟ دو. من انت, کون ہو تم؟ باہر سے جواب کیا مل رہا ہے؟ ایک ہی لفظ, زیادہ کوئی بیان نہیں, کوئی گزارش ریکویسٹ کچھ نہیں, لمبا بیان نہیں, ایک لفظ محمد, ایک لفظ, ایک نام. تو فرشتہ جب یہ نام سنے گا تو کیا کہے گا؟ فیقول بک امرت لا افتح لأحد قبلك, بڑے ادب سے کہے گا ہاں ہاں آپ ہی کے بارے میں مجھ کو حکم ملا ہے کہ آپ سے پہلے میں یہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں, یہ حکم مجھ کو ہے. ہاں آپ کا ہی حکم ہے, مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ دروازہ صرف آپ کے نام سے کھولوں، آپ ہی کا نام سن کر کھولوں، آپ ہی کے لیے کھولوں، آپ سے پہلے کسی کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولنا، یہ حکم مجھ کو دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت کا دروازہ کھلوانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی شخصیت ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج مسلمان کس کس کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، کس کس کے پاؤں دھو کر پی رہا ہے جنت کے لیے، کس کس کے جوتے گود میں لیے پھر رہا ہے، سر پر اٹھائے گھوم رہا ہے۔ کاش کہ وہ جانتا کہ جنت کا دروازہ کھلوانے والی ایک ہی شخصیت ہے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ کاش کہ وہ اپنی زندگی میں آپ پر ایمان اور آپ کے فرمان کی تعمیل کو جنت میں جانے کا وسیلہ بناتا۔ بیکا امیر تو آپ ہی کے نام کا مجھ کو حکم ملا ہے، یہی حکم مجھ کو ملا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھلواؤں، کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں، صرف آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں ایک روایت میں، انا اول من یفتح له باب الجنہ، پہلا انسان، پہلی شخصیت جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں، آپ ہی کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا، یہ آپ کی فضیلت ہے، کسی اور نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ نمبر دو، حشر میں ہم نے دیکھا الکوثر، آئیے دیکھتے ہیں جنت میں کیسی کوثر آپ کو ملی ہے، کیسی نہر آپ کو ملی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ یہ سورہ الکوثر کی آیت نمبر ایک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بینما انا اسیر فی الجنتی اذا انا بنہر، میں جنت میں سیر کر رہا تھا، میں جنت میں سیر کر رہا تھا، میرا گزر ایک نہر پر سے ہوا، حافتاہ قباب الدر المجوف، حافتاہ حاف کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، حافتاہ اس نہر کے دونوں کنارے، ان کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے، چھوٹے 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 کمرے، چھوٹے چھوٹے ٹینٹ، چھوٹے چھوٹے گھر، لیکن وہ گھر کیسے موتی کے، ایسا کہ باہر سے پورا اتنا بڑا موتی ہے لیکن اندر کھوکھلا ہے، رہنے کی جگہ ہے اندر، جیسے پیالہ آپ اوندھا کر کے رکھ دو تو ایسے موتی ہیں کہ اندر اس کے پار، یعنی اس کے اندر رہنے کی جگہ ہے، وہ گھر ہے۔ حافتاہ قباب الدر المجوف، کہ وہ کھوکھلے موتی ہیں اور ان میں رہنے کی جگہ ہے، وہ ٹینٹ ہیں، خیمے ہیں۔ قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا ہے؟ قال ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، جبریل نے کہا اے نبی یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے آپ کے رب نے یہ آپ کو دیا ہے، یہ کوثر ہے اللہ نے آپ کو دیا، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کے رب نے، الذی اعطاک ربک، آپ کے رب نے آپ کو یہ بطور ہدیہ دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، یہ آپ کا کوثر ہے۔ اتنا عمدہ، ایسی عمدہ نہر کہ اس کے اطراف دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گھر ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَغْفَر، وہ ایسی نہر تھی کہ اس کی طین یا اس کی طیب، طین کے معنی ہوتے ہیں مٹی اور طیب کے معنی ہوتے ہیں خوشبو، اس کی مٹی، اس کی خوشبو اتنی عمدہ تھی گویا کہ وہ مسکن اغفر ہے، وہ خوشبودار مشک ہے، وہ خوشبودار مشک، جس کو کستوری کہتے ہیں انگلش میں، اس کو مسک کہتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انس بن مالک کی ایک روایت میں ہے, آپ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکوثر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہے یہ کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا فہو نہر, کوثر ایک نہر ہے, اعطانیہ اللہ فی الجنہ, جنت میں اللہ تعالی نے یہ کوثر یہ نہر مجھ کو عطا کی ہے, ترابہا مسک, اس کی مٹی مشک ہے, یعنی جنت میں وہ نہر ہے اور نہر کے نیچے مٹی ہوتی ہے, ریت ہوتی ہے, تو اس کی مٹی کیا ہے, کس مٹی پر سے وہ پانی بہ رہا ہے نہر کا, وہ مٹی خود مشک ہے, تو پانی کتنا خوشبودار ہوگا جس پانی کی نیچے کی تہ میں مشک ہے. آپ نے فرمایا ترابہا مسک, اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے جنت میں ایک مقام ہے جس مقام کا نام الوسیلہ ہے, اور یہ وسیلہ یہ مقام صرف ایک بندے کو ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کی آواز سنو, اذان سنو, فقولوا مثل ما يقول, تو تم ویسے ہی کہو جیسے وہ کہتا ہے, اس کے الفاظ کو دہراؤ. ثم صلوا علی, پھر مجھ پر درود پڑھو, فانه من صلى علی صلاة صلى الله علیہ بها عشرا, اس لیے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 درود اس پر نازل کرتا ہے, 10 صلات اس پر نازل کرتا ہے. ثم صل اللہ علی الوسیلہ, پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو, پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. فإنها منزلۃ فی الجنۃ, اس لیے کہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے, ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں سے وہ بس ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے, وہ مقام وہ منزل اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کو مل سکتی ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا ہو, اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا, میرے سوا کوئی اور نہیں ہوگا. فمن سأل لي الوسيلة, فمن سأل لي الوسيلة, جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے اس کو کیا ملے گا, حلت علیہ الشفاعة, میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جو اذان کے بعد درود پڑھے اور وہ دعا پڑھے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته, یہ دعا جو بھی پڑھے گا جس میں وسیلہ مانگنے کا ذکر ہے, تو میں میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اس حدیث میں, اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ ایک مقام ہے الوسیلہ, جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو ملے گا, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھ ہی کو ملے گا. اور اتنی ساری فضیلتیں آپ کی ہیں, اگر اونچا مرتبہ آپ کو ہر اعتبار سے دنیا میں, معراج میں, قیامت کے دن, ہر اعتبار سے جنت کا دروازہ کھلوانے کے اعتبار سے ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں اور سارے فضائل آپ کے لیے ہیں اور اعلیٰ درجہ آپ کا ہے, لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہیں, سارے نبیوں کے امام اور خطیب آپ ہیں, اور مقام محمود آپ کو دیا جا رہا ہے, جب سب آپ کو ملنے والا ہے تو پھر یہ الوسیلہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ بالیقین آپ ہی کو دیا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع کہا اور ایمان والوں کو دعا کے لیے کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا مانگو. یہاں ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایمان والوں سے کہا کہ وسیلہ تم میرے لیے مانگو, تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. بتائیے, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی بغیر وسیلے کے. تو یہاں تو نبی خود امتی سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے مانگو, تو اب اس کی کیسے قبول ہوگی؟ خود نبی امتی سے کہے کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو, اب یہاں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا قبول نہیں ہو سکتی بغیر وسیلے کے؟ وسیلہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ سے وہ مقام مانگو جس کا نام وسیلہ ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ امتی آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیلہ عطا فرمائے, وہ مقام عطا فرمائے جو ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے. تو بہرحال یہ آپ کی فضیلت ہے, اور یہ ساری باتیں جو ہم نے دیکھی دنیوی اعتبار سے, نبوت کے اعتبار سے, یا کتاب کے اعتبار سے, وحی کے اعتبار سے, قیامت کے اعتبار سے, یا جنت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ پر قوت کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں, ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائیں, آپ کی عظمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور آپ کے احکام کی تعمیل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اسی طرح سے آپ کی تعلیمات کی تبلیغ کا بھی حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.